الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج 22 شعبان المعظم ہے، 14 اگست 2009 کا دن ہے، جمعۃ المبارک ہے، اور حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک علاقے میمن سوسائٹی میں ہم یہاں ایک اسلامی بھائی کے گھر اجتماع ذکر و نعت میں شریک ہیں، شخصیات اجتماع ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج کے دن کی برکتیں عطا فرمائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مالک خلد و کوثر، شاہ بحر و بر، مدینے کے تاجور، انبیاء کے سرور، رسولوں کے افسر، رسول انور محبوب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے. اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں، یعنی ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غور کیجئے، اللہ تعالی کی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر کس قدر برسنا چاہتی ہے. دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا اسلام، کتنا پیسفل مذہب ہے، امن و سلامتی کا کیسا پیغام دیتا ہے. ملاقات ہو رہی ہے، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو. دوسرا بھائی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی طرف سے تم پر بھی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکتیں نازل ہوں. کیسی محبتیں قائم کی جا رہی ہیں کہ آپس میں ملو تو ایک دوسرے کو دعائیں دو، اور پھر ملتے وقت اپنے آقا کو نہ بھولو، اس نبی کو نہ بھولو، اور سرکار کی ذات والا تبار پر درود بھیجو. تو دونوں مسلمان بھائیوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. غور کیجئے، اگر یہ معاشرہ اسی انداز سے ہم اس معاملے کو اجاگر کریں، ہر مسلمان ایک دوسرے کو دعا دینے والا بن جائے، محبت کرنے والا بن جائے، تو فقط ایک سلام کی سنت کو عام کرنے کی برکت سے ہم مسلمانوں کے درمیان سے نفرتوں کو، ایک دشمنیوں کو، طرح طرح کی رنجشوں کو دور کر سکتے ہیں. کہ جو مسلمان بھائی اپنے بھائی کو سلامتی کی دعا دے رہا ہو، جو مسلمان بھائی اپنے بھائی کو ملاقات کے وقت رحمت کی دعا دے رہا ہو، وہ مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کا کس طرح برا چاہ سکتا ہے. تو پتہ چلا میرے آقا کی سنتوں کو عام کرنے میں برکتیں اور رحمتیں ہی ہیں. تو نیت کیجئے انشاءاللہ کہ سلام کی سنت کو سب مل کر عام کریں گے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار ایک بار بصرہ کے ایک محلے میں ایک زیر تعمیر عالی شان محل کے اندر داخل ہوئے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین نوجوان مزدوروں، مستریوں اور کام کرنے والوں کو بڑے انہماک کے ساتھ ہر کام کی ہدایت دے رہا ہے، انسٹرکشن دے رہا ہے. آج ہمارا بھی اگر گھر بن رہا ہو تو بعض اوقات کاروبار چھوڑ کر بھی لوگ اپنے گھر کو بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے اپنے رفیق حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان علیہ رحمت اللہ الحنان سے فرمایا، ملاحظہ فرمائیے کہ یہ نوجوان محل کی تعمیر و تزین یعنی زیب و زینت کے معاملے میں کس قدر دلچسپی رکھتا ہے، مجھے اس کے حال پر رحم آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے. کیا عجب کہ یہ نوجوان نوجوانان اہل جنت میں سے ہو جائے. یہ فرما کر حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار اور حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان علیہ رحمت اللہ الحنان کے ساتھ اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے, سلام کیا. اس نے سلام کا جواب دیا مگر آپ کو نہ پہچانا. جب تعارف ہوا تو آپ کی اس نے خوب عزت کی, توقیر کی کہ اتنے بڑے بزرگ میرے پاس آئے ہیں, اور تشریف آوری کا مقصد پوچھا. ذو ارشاد فرمائیے کیسے آنا ہوا. حضرت سیدنا مالک بن دینار نے اس نوجوان پر انفرادی کوشش کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا, آپ اس عالیشان مکان پر کتنی رقم خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, کتنی کاسٹ آپ اس مکان پر خرچ کریں گے؟ تو اس نے نوجوان نے عرض کیا, 1,00,000 درہم اس پورے مکان کو رینوویٹ کرنے کے لیے میں خرچ کروں گا. حضرت سیدنا مالک بن دینار نے فرمایا, اگر یہ رقم آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کے لیے ایک ایسے عالیشان محل کی ضمانت لیتا ہوں جو اس سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہے. اس کی مٹی مشک و زعفران کی ہوگی, وہ کبھی منہدم نہ ہوگا, اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادم خادمائیں اور سرخ یاقوت کے کبے, نہایت شاندار اور حسین خیمے وغیرہ بھی ہوں گے. اور اس محل کو معماروں نے نہیں, آج کل کے مستریوں انجینئروں نے نہیں, بلکہ صرف اللہ تعالی کے کن کہنے سے وہ محل بنا ہوگا. نوجوان حیران ہو گیا, جواباً عرض کی, 1 رات کی مہلت دے دیجئے, میں تھوڑا اس پر غور کر لوں. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے فرمایا, ٹھیک ہے تم 1 رات سوچ. اس مکالمے کے بعد یہ دونوں بزرگ وہاں سے تشریف لے گئے. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کو رات میں بار بار اس نوجوان کا خیال آتا رہا. اللہ والوں کی شان دیکھیے, یہاں اس واقعے کو تھوڑا سا روک کر آپ کی توجہ لینا چاہتا ہوں کہ ایک نوجوان اپنے مکان کی تعمیر میں مصروف ہے مگر اللہ کے نیک بندوں کو سرکار کی امت کی غم خاری کا جذبہ کیسا تھا کہ کاش یہ نوجوان یہ کام چھوڑ کر نیکی کے راستے پہ لگ جائے, یہ نوجوان اہلیان جنت میں سے ہو جائے. اور جب اس نوجوان کو ایسی عظیم و شان آفر کر دی تو رات بھر ہونا تو یہ چاہیے وہ نوجوان سوچتا, مالک بن دینار سوچ رہے ہیں کہ اس نوجوان کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کاش یہ میری آفر قبول کر لے اور صبح آ جائے. آپ اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہے. صبح کے وقت پھر اس کی جانب تشریف لے گئے تو نوجوان کو اپنے دروازے پر منتظر پایا. دروازہ کھولا تو وہ نوجوان جو ہے آپ کے دروازے پر کھڑا تھا. تو آپ نے نوجوان کا بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کرتے ہوئے جب ملاقات کی تو اس نوجوان نے عرض کی, حضور کیا آپ کو کل کی بات یاد ہے؟ تو حضرت سیدنا مالک بن دینار نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں. تو نوجوان نے 1,00,000 درہم کی تھیلی آپ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے عرض کی کہ حضور یہ رہی میری پونجی, اور اب یہ قلم بھی موجود ہے, یہ پیپر بھی ساتھ لایا ہوں, براہ کرم آپ نے جو کل کہا تھا وہ مجھے لکھ کر ضمانت کے طور پر دے دیجئے. پکا کاروباری نوجوان تھا, پیسے بھی لے کر گیا, قلم اور پین, قلم اور دوات بھی ساتھ لے گیا. حضرت یہ پیسے بھی لیں اور اب لکھ کر دیجئے. حضرت سیدنا مالک بن دینار نے کاغذ اور قلم ہاتھ میں لیا اور اس مضمون کا بے نامہ لکھنا شروع کیا, ایگریمنٹ لکھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تحریر اس غرض کے لیے ہے کہ مالک بن دینار فلاں بن فلاں کے لیے اس دنیاوی مکان کے عوض اللہ تعالی سے ایک ایسے ہی شاندار محل دلانے کا ضامن ہے, اور اگر اس محل میں مزید کچھ اور بھی ہو تو اللہ تعالی کا فضل ہے. اس 1,00,000 درہم کے بدلے میں نے ایک جنتی محل کا سودا فلاں بن فلاں کے لیے کر لیا ہے جو اس کے دنیاوی مکان سے زیادہ وسیع اور شاندار ہے, اور وہ جنتی محل قرب الہی عز و جل کے سائے میں ہے. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے وہ ایگریمنٹ, وہ بے نامہ اس نوجوان کے حوالے کر دیا, اور 1,00,000 درہم کیا کیا, شام سے پہلے پہلے وہ سارے 1,00,000 درہم فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیے. اب اس عظیم عہد نامے کو لکھے ہوئے ابھی 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کی نگاہ مسجد کی محراب پر پڑی. کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کے لیے جو آپ نے ایگریمنٹ لکھا تھا وہی کاغذ وہاں رکھا ہوا ہے اور اس کی پشت پر بغیر سیاہی بغیر انک کے یہ لکھا ہوا ہے، یہ تحریک چمک رہی ہے اللہ عزیز اور حکیم کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانہ برات ہے کہ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے ضمانت لی تھی وہ ہم نے اس نوجوان کو عطا فرما دیا ہے، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ نوازا ہے۔ اب حضرت سیدنا مالک بن دینار اللہ والے تھے، جب یہ تحریر ملی تو فوراً اس نوجوان کی طرف چلنے لگے، آپ نے سوچا ہو نہ ہو کوئی ماجرا ہے۔ جب اس نوجوان کے مکان پر تشریف لے گئے تو وہاں سے رونے دھونے کی آہ و فغاں کی آوازیں آ رہی تھیں، پوچھنے پر بتایا کہ وہ نوجوان کل دنیا سے جا چکا ہے، فوت ہو چکا ہے۔ اب جو جس نے اس کو غسل دیا تھا، غسال کہتا ہے کہ اس نوجوان نے مجھے اپنے پاس بلایا مرنے سے پہلے اور وصیت کی کہ میری میت کو تم غسل دینا، اور ایک کاغذ مجھے اپنے کفن میں رکھنے کی وصیت کی تھی۔ اس کو اللہ کے ولیوں پر وہ اعتماد تھا کہ میں نے اللہ کے ولی سے ایک عہد نامہ لیا ہے، یہ کفن میں میرے ساتھ ہوگا تو میرا رب اپنے نیک بندوں کے وعدوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اس نے کہا مرنے کے بعد میرے کفن میں یہ رکھ دینا۔ چنانچہ حسب وصیت اس کی تدفین کی گئی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار نے وہ پیپر جو آپ کو اپنی مسجد میں ملا تھا اس غسال کو دکھایا، اس غسل کرنے والے کو دکھایا، تو وہ بے اختیار پکار اٹھا واللہ العظیم یہ وہی کاغذ ہے جو میں نے کفن میں رکھا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک اور شخص حضرت سیدنا مالک بن دینار کی خدمت میں 2 لاکھ درہم لے کر حاضر ہو گیا کہ حضور اب یہ 2 لاکھ درہم لے لیجئے اور اس کے عوض مجھے بھی یہ پروانہ لکھ دیجئے۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اللہ عز و جل جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار اس مرحوم نوجوان کو یاد کر کے اکثر اشک باری فرمایا کرتے، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ جس کو خدائے پاک نے دی خوش نصیب ہے، جس کو خدائے پاک نے دی خوش نصیب ہے، کتنی عظیم چیز ہے دولت یقین۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ الغنی کے ہم اثر تھے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پروردگار جل جلالہ نے آپ کو کتنا اختیار عطا فرمایا تھا، آپ نے دنیاوی مکان کے عوض جنتی محل کا سودا فرما لیا۔ واقعی اللہ عز و جل کے ولیوں کی بہت بڑی شان ہوتی ہے۔ شان اولیاء سمجھنے کے لیے یہ حدیث پاک غور سے سن لیجئے کہ سید الانبیاء راحت العاشقین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، جو اللہ عز و جل کے ولی سے دشمنی کرے وہ اللہ عز و جل سے لڑائی کرتا ہے۔ اللہ تعالی نیکوں پرہیزگاروں چھپے ہوں کو دوست رکھتا ہے کہ غائب ہوں تو ڈھونڈے نہ جائیں، حاضر ہوں تو بلائے نہ جائیں، اور ان کو نزدیک نہ کیا جائے، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوں، ہر تاریک گرد آلود سے نکلیں۔ آج ہم اسی کو عزت دیتے ہیں جو دنیا میں کوئی عزت رکھتا ہے۔ دنیا میں جس کے پاس بڑی گاڑی ہو، بڑا گھر ہو، اس کو سب تعظیم سے ملتے ہیں، حاجی صاحب کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہ غریب جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جس کے کپڑے میلے ہیں، جس کے جناب کپڑوں سے بعض اوقات ہمیں بو آتی ہے، پسینے کی بو آتی ہے، اس کے پاس خوشبو لگانے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے معاشرے میں اس کو کوئی نہیں بلاتا، کوئی دعوت میں بھی نہیں بلاتا۔ غور کیجئے، ہم نہیں جانتے اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے۔ یہ حدیث پاک ہم نے سنی، حاضر ہوں تو بلائیں نہ جائیں، وہ لوگ ایسے ہیں کہ غائب ہوں تو ڈھونڈے نہ جائیں، ان کو کوئی ڈھونڈنے بھی نہیں جائے کہ کہاں گیا وہ، اس کی کوئی کمی محسوس نہ کرے۔ ارے وہ اللہ کے نیک بندے اگر ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ بارگاہ خداوندی میں مقبولیت کا جو معیار ہے وہ دنیاوی شرف و بزرگی نہیں ہے، یہ ضرور نہیں ہے جو دنیا میں مشہور ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ اگر دنیا میں گمنام ہے مگر رب کی بارگاہ میں مقبول ہو، ہم نہیں جانتے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بعض اوقات ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جن کو اپنے پاس کوئی کھڑے نہیں ہونے دیتا،
گم ہو جائے تو کوئی ڈھونڈنے والا نہیں ہو، وفات پا جائے تو کوئی رونے والا نہ ہو، کسی محفل میں تشریف لائیں تو کوئی بھاؤ پوچھنے والا نہ ہو۔ بہرحال ہمیں ہر پابند شریعت مسلمان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اگر ادب بجا نہیں لا سکتے تو کم از کم اس کی بے ادبی سے بچنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ گدڑی کے لال ہوتے ہیں، یعنی چھپے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور بسا اوقات ان کی بے ادبی آدمی کو عمیق بربادی کے گھڑے میں گرا دیتی ہے۔ آج میرے پاس وہ اسلامی بھائی موجود ہیں جو کسی نہ کسی منصب پر ہیں، شخصیات ہیں، کاروباری حضرات ہیں، آپ میں سے کئی آفس ہولڈرز ہوں گے، کئی بزنس مین ہوں گے، کئی کسی شعبے میں افسر ہوں گے، آپ کے ماتحت کئی لوگ ہوں گے، آپ کے امپلائیز ہوں گے۔ کبھی غور کیا کہ جو میرا ماتحت ہے وہ بھی دل رکھتا ہے، اس کا بھی دل ٹوٹ سکتا ہے۔ آج جب غصہ آتا ہے اپنے ماتحت پر غصہ اتار دیتے ہیں، اپنے نوکر پہ گالیاں برسا دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ ارے کیا معلوم یہی میرا نوکر اللہ کا ولی ہو، اللہ کی بارگاہ میں یہی مقبول ہو اور میں اس کی دل آزاری کر رہا ہوں، اور کسی اللہ کے نیک بندے کی دل آزاری کر دی تو دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ ارے نیک بندہ تو دور کی بات، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں۔ کسی مسلمان کا دل توڑنا کس قدر بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ جب تک یہ مسلمان ہمیں معاف نہیں کرے گا، قیامت کے دن رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد کا معاملہ اتنا سخت ہے، تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں میں غور کرنا چاہیے۔ آج جب دیکھو کسی پر غصہ اتار دیتے ہیں، ہم افسر ہیں، ہم سیٹ ہیں، ہم ہمارے ماتحت اگر امپلائیز ہیں، ہمارے آگے اسٹاف ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو خرید لیا ہے۔ ہم کسی کی دل آزاری نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بھی غور کیجئے۔ بعض لوگ بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں پر بڑا روب رکھا ہوا ہے۔ نہیں، آج اگر ہماری زوجہ ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمیں کسی کی بلا عذر شرعی دل آزاری یا اس کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم جب دیکھیں روب جھاڑتے رہتے ہیں، کیا معلوم اگر یہ ناراض ہو گئے اور قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ لیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، مولا کریم معاف کرنے والوں کو کس قدر پسند فرماتا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے ایک غلام پر سختی فرما رہے تھے، غلام نے کوئی حکم عدولی کر دی تو سختی فرما رہے تھے، تو آپ نے کوڑا اٹھایا اس کو مارنے کے لیے، تو پیچھے سے آواز آئی، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، کہ اے میرے صحابی، تم جس طرح اس پر قدرت رکھتے ہو اس طرح تم پر بھی کوئی قدرت رکھتا ہے۔ جب یہ سنا تو ان صحابی نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود تھے، تو عرض کیا، یا رسول اللہ، آج اسی وقت اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، معاف کر دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی یہ غور کیا کہ آج میں اپنے ماتحت، اپنے نوکر، اپنے گھر والوں کو کتنی سختی کرتا ہوں؟ ارے میں بھی تو کسی کو جواب دے ہوں، میں بھی تو صبح و شام کسی کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ آج اپنے نوکر کا، اپنی بیوی کا، اپنے ماتحت کا ایک جرم معاف کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، ایک قصور ہو جائے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کل میرا رب اگر میرے قصور پہ پکڑنے والا بن جائے، اگر میرے رب نے مجھ سے میرے قصوروں پر پرسش کر لی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ کبھی یہ سوچا؟ آج بندے کو معاف کیجئے، وہ رب یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بندہ ہو کر بندے کو معاف کر رہا ہے، ارے میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ وہ مولا کریم پھر بندوں کو معاف کیا کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں کا مالک تم پر رحم کرے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، چونکہ ماہ مبارک کی آمد ہے، یہ تو رحمتوں، برکتوں اور صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ جس قدر ہو سکے اپنے ماتحت، اپنے گھر والوں کو فیسیلیٹیٹ کیجئے، ان کو سہولتیں دیجئے۔ ارے یہ مہینہ مسلمانوں میں خیر خائی کا جذبہ پھیلانے کا مہینہ ہے، سختی کا مہینہ نہیں ہے۔ جس قدر عفو اور درگزر، جس قدر محبتوں کو آپ اہم کریں گے، وہ مولا کریم اپنی رحمتوں کا ہم پر نزول فرمائے گا۔ ایک شخص بڑا گناہگار تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، میری بخشش ہو گئی۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا، تم تو بڑے گناہگار تھے، تمہاری کیسے بخشش ہو گئی؟ کہنے لگا، گناہگار تو تھا، ایک بار کھانا کھانے بیٹھا، میری بیوی نے مجھے کھانا پیش کیا، اس کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا۔ بڑا غصہ آیا کہ یہ کھانا اٹھا کر، یہ پلیٹ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ پر مار دوں، اور ہم میں سے چند بد نصیب ایسے بھی ہوں گے جو ذرا ذرا سی بات پر اپنے گھر والوں کو ڈانٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. غور کیجئے، یہ واقعہ غور سے وہ اسلامی بھائی سنیں. وہ شخص کہتا ہے کہ غصہ تو بڑا آیا، مگر پھر سوچا کہ میں بھی تو صبح و شام اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں، میں بھی تو نہ جانے صبح و شام کتنے گناہ کرتا ہوں، میرا رب تو مجھے نہیں پکڑتا، وہ بھی تو مجھے معاف کر رہا ہے، کیا میں اپنی بیوی کی ایک غلطی معاف نہیں کر سکتا؟ اس شخص نے یہ سوچا اور کہتا ہے میں نے چپ چاپ کھانا کھا لیا، اپنی زوجہ کو کچھ نہ بولا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز تم نے اپنی زوجہ کو جو معاف کر دیا تھا، تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر دیا تھا، میں تو رب ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ارے غور کیجئے، کبھی ہم نے معاف کرنے کی عادت اپنائی؟ آج تو یہ نعرہ ہے کہ جناب ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں، شریف کے ساتھ شریف ہیں. ارے یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ آپ نے قدرت رکھتے ہوئے، آپ نے جناب ایک افسر ہوتے ہوئے، ایک باس ہوتے ہوئے اپنے ماتحت کو جھاڑ دیا اور بڑا اپنے اندر ترم خانی محسوس کی کہ میں نے فلاں کو یہ کر دیا، فلاں کو نوکری سے فائر کر دیا. ہم نہیں جانتے کہ ہمیں رزق کس امپلائی کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، نہ جانے کس ماتحت کی دعاؤں کے صدقے سے ہمارے رزق میں برکتیں ہو رہی ہوں گی، ہم نہیں جانتے. نہ جانے ہمارے گھر کے، ہمارے کس غریب رشتے دار کی ہم مدد کرتے ہوں گے، وہ مسلح بچھا کر ہمارے لیے دعائیں کرتا ہوگا اور ہمارے کاروبار میں برکت ہو رہی ہوگی، ہم نہیں جانتے. ہم سمجھتے میں کما رہا ہوں، ہم سمجھتے میرا کوئی کمال ہے، ارے نہیں، ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے، نہ جانے کس کی دعاؤں کا صدقہ ہے. آپ محبتیں بانٹنے والے بنیے، آپ معاف کرنے والے بنیے. اس نیت سے ہی معاف کیجئے کہ مولا میں تیرے بندوں کو معاف کر رہا ہوں، تو میرے جرموں کو معاف کر دیجئے. ہند کے ایک بہت بڑے بزرگ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے مفتی تھے. آپ نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک طالب علم کو میں نے کچھ سزا دی، حالانکہ استاد کو یہ حق ہوتا ہے کہ طالب علم کو اس کی نا پڑھائی ہونے کی وجہ سے کسی انداز سے تنبیہ کرے، تھوڑی بہت ان کو سزا دے، غیر شرعی سزا نہ ہو. تو فرماتے وہ طالب علم اس سے معافی مانگتا رہا کہ استاد صاحب مجھے معاف کر دیں، استاد صاحب مجھے معاف کر دیں. میں نے کہا نہیں، تم نے بڑی شرارت کی ہے، میں معاف نہیں کروں گا. وہ بہت بڑی عمر کے بزرگ تھے، وہ مجھے یہ بات کرتے کرتے رو پڑے، وہ مفتی صاحب رو پڑے. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، ان کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں. وہ فرمانے لگے کہ جب میں رات کو گھر پہ گیا، میں ساری رات روتا رہا کہ اللہ کا ایک بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہا، میں نے اس کو معاف نہ کیا. اگر میرے رب نے مجھ سے قیامت کے دن سوال کر لیا کہ تو میرے بندے کو معاف نہیں کر رہا، جا میں تجھے معاف نہیں کروں گا. وہ بزرگ فرماتے میں ساری رات رب کو گواہ کرتا رہا، مولا میں نے تیرے اس بندے کو معاف کر دیا ہے، تو بھی مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے بندے کو معاف کر دیا ہے، تو بھی مجھے معاف کر دے. وہ مفتی صاحب فرماتے صبح میں جامعہ میں گیا اور جا کر سب سے پہلے اس بچے سے میں نے معافی مانگی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے کل آپ کو معاف نہیں کیا تھا. یہ اللہ والوں کی میرے پیارے اسلامی بھائیوں نرم دلی ہوا کرتی ہے. آج رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، مبارک مہینہ ہے. جس جس سے ناراضگی ہے، جس جس سے ہم نے رشتے قطع کیے ہوئے ہیں، جس جس سے ہم نے اپنی باتوں کو بند کیا ہوا ہے، چاہے وہ کاروباری حلقہ ہو، بزنس جیلسی ہو، یا ہمارے خاندان کے اندر ہماری رکاوٹیں ہوں، ختم کر دیجیے. اللہ تعالیٰ رشتہ کاٹنے والوں کو، بات چیت بند کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ارے پچھلے ہی دنوں تو شب برات گزری ہے، یہ وہ رات تھی کہ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. کبھی ہم میں سے کوئی رویا، کسی کے آنسو نکلے کہ کروڑوں بخشے گئے، ان بخشے جانے والوں میں میرا نام لکھا گیا کہ نہیں؟ آج کوئی اسکیم اناؤنس ہو جائے، لاکھوں لوگوں کو اس اسکیم سے کوئی بینیفٹ مل جائے، ہمیں نہ ملے، ہمارا دل مایوس ہو جاتا ہے کہ یار سب کو بینیفٹ ہوا، مجھے نہیں ملا. اس میں ہم میں سے کون پریشان ہوا کہ شب برات کروڑوں بخشے گئے، ان بخشے جانے والوں میں میرا نام لکھا گیا؟ کسی کو فکر نہیں. حالانکہ حدیث پاک کا یہ مفہوم ہم نے بار بار سنا ہوگا کہ رشتے داری کاٹنے والا، زنا کرنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کو ستانے والا، شب برات جیسی عظیم رات بھی نہیں بخشا جائے گا. اور اب پھر مغفرت کا مہینہ آنے والا ہے، پھر مغفرت عام کا اناؤنسمنٹ ہے. حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق روزانہ 10 لاکھ گناہگاروں کو افطار کے وقت مولا کریم جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے.
کبھی تو ایسا افطار ہو کہ دسترخوان بچھا ہوا ہو, باپ بھی بیٹھا ہو, بیٹے بھی بیٹھے ہوں, گھر والے بھی بیٹھے ہوں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں کہ مولا کریم آج 10 لاکھ بخشے جائیں گے, ان بخشے جانے والوں میں میرا نام بھی لکھ دے, میرے گھر والوں کا نام لکھ دے. افطار کے وقت یہ تو فکر ہوتی ہے کہ بڑا اچھا دسترخوان سج جائے, افطار کے وقت یہ تو فکر ہوتی ہے کہ جناب طرح طرح کی انواع و اقسام کی کھانے کی آئٹمز آ جائے. کبھی یہ فکر ہوئی کہ آج 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں, میں بھی تو گناہگار ہوں, میری بخشش ہوئی کہ نہیں. اور پھر ماہ رمضان میں جب جمعرات کی رات آتی ہے, جمعہ کا دن آتا ہے, تو اس دن اللہ تبارک و تعالی ہر ہر لمحے ہر ہر گھڑی 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور جب چاند رات آتی ہے, مولا کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے, اے فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی؟ فرشتے عرض کرتے, مولا اس کو پورا اجر ملنا چاہیے, پوری مزدوری ملنی چاہیے. مولا کریم ارشاد فرماتا ہے, فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. ایسی مغفرت, ایسی مغفرت عام کا مہینہ ان قریب آیا چاہتا ہے. پریپریشن کیا ہونی چاہیے, تیاری کیسی ہونی چاہیے کہ میں نے بہت گناہ کر لیے, ارے سارا سال صبح شام اپنے رب کو ناراض کر لیا, اب اس مغفرت والے مہینے میں رب کو راضی کروں گا, اب اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا, اب ایسا نہیں ہوگا کہ رمضان چلا جائے اور میری مغفرت نہ ہو. ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین ارشاد فرمایا, صحابہ کرام نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے آمین کیوں ارشاد فرمایا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے, میرے آقا فرماتے ہیں ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور یہ دعا کی کہ جو ماہ رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اے میرے صحابہ, میں نے اس دعا پر آمین کہی ہے. غور کیجئے, جو دعا مانگنے والا فرشتوں کا سردار ہو اور جس پر آمین کہنے والا نبیوں کا سردار ہو, اب اس دعا کی قبولیت میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے, 100% قبول ہوگی. اب ہم سوچیں کہ ماہ رمضان تو ہم نے کئی گزارے, کیا ایسا بھی کوئی رمضان گزرا جس میں ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا؟ یا رمضان بھی آیا تو اپنے سیزن کی ہم نے تیاری کی, یا رمضان آیا تو ہم نے اپنے مال کو بڑھانے کی فکریں کی, یا رمضان آیا تو رمضان کی جو بڑی راتیں تھی اس میں شاپنگ کرنے بازاروں میں گئے, رمضان تو آیا مگر تلاوت سے دور رہے, رمضان تو آیا مگر تراوی سے جی چراتے رہے, رمضان تو آیا مگر ذکر سے زبان کو تر نہ کیا, رمضان تو آیا مگر اس میں بھی گناہوں کا سلسلہ رہا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, جہاں ماہ رمضان ہمیں نیکیاں کرنے کا پیغام دیتا ہے, رحمتیں لوٹنے کا اعلان ہوتا ہے, وہاں میرے پیارے اسلامی بھائیو اس مہینے کا ادب کرنا بھی بہت ضروری ہے. ماہ رمضان کے ادب کی برکتوں کی تو کیا بات ہے کہ بخارا میں ایک آتش پرست رہتا تھا. اس آتش پرست یعنی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں, مسلمان نہیں تھا, وہ بازار سے گزرا, اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا. اس بچے نے بھرے بازار میں رمضان کے مہینے میں کھانا شروع کر دیا. اس آتش پرست نے اپنے بیٹے کو چانٹا مار دیا, تماچا مارا, کہا بیٹا شرم نہیں کرتے ہو, رمضان کا مہینہ ہے اور مسلمانوں کے بازار میں کھلے عام کھا رہے ہو. وہ کہتا ہے ابو جان آپ بھی تو کھانا کھاتے ہیں, آپ بھی تو رمضان میں کھانا کھاتے ہیں, مسلمان روزہ رکھتے ہیں, آپ تو روزہ نہیں رکھتے. کہا بیٹا میں کھانا تو کھاتا ہوں مگر رمضان کے مہینے کا احترام یہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے سامنے کھانا نہیں کھاتا. جب اس شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں اسے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. پوچھا کہ تم تو آتش پرست تھے, مسلمان نہ تھے, آگ کی پوجا کرنے والے تھے, تو تم جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ کہنے لگا واقعی میں مجوسی تھا مگر جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرما دیا. غور کیجئے, ماہ رمضان کا احترام
ایک کافر کو ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے. اور ہم مسلمان غور کریں، کیا ہم ماہ رمضان کا احترام کر رہے ہیں؟ آج ماہ رمضان میں کون سا گناہ ہے جو نہیں ہوتا؟ فلمیں دیکھی جاتی ہیں، کیوں؟ ٹائم پاس نہیں ہوتا. معاذ اللہ میوزک سنا جاتا ہے کہ جناب روزے کے اندر ٹائم پاس نہیں ہوتا تو ہم میوزک سنتے ہیں. رمضان کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، رمضان کے اندر فالتو وقت ہوتا ہے تو غیبتیں کی جاتی ہیں، رمضان کے اندر مسلمانوں کو دھوکا دے کر اپنا مال بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے، مالوں کا دام بڑھا کر اپنی کاسٹ زیادہ بتائی جاتی ہے. کاروباری لوگ ہیں میرے سامنے اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کے ٹیک استعمال کیے جاتے ہیں کہ جناب ہمارا پڑتا ہی یہی ہے. ایسے کام کیے جاتے ہیں جہاں بے حیائی، اور ایسے بازاروں میں جایا جاتا ہے جہاں بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں. بتائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مجوسی تو رمضان کے احترام کی برکت سے جنت میں چلا جائے، اور ہم مسلمان اگر ماہ رمضان کا احترام نہ کریں تو ایسا نہ ہو کہ ہم ہلاکت و بربادی کا شکار ہو جائیں. یقین کریں، جس نے ماہ رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروائی وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا. میرے آقا نے اس دعا پر آمین کہا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے ہم نے یہ رمضان کیسا گزارنا ہے، اور رمضان میں جہاں نیکیاں کرنی ہیں وہاں گناہوں سے بچنا کتنا ضروری ہے. غور سے سنیے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا ایک حصہ آپ کو سناتا ہوں، کہ جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عزوجل اس کے ایک سال کے اعمال برباد فرما دے گا. اور سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عزوجل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اور اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس ایسی کوئی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے. پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے. تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ رحمتیں بانٹتا، مغفرتیں تقسیم کرتا، کروڑوں کی بخششیں کرواتا ہم سے جدا ہو جائے اور ہم اس مہینے میں بھی محروم رہ جائیں. اگر ماہ رمضان میں بھی ہم نہ بخشے گئے، یقین جانیے ہلاک و برباد ہو جائیں گے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک بڑا ہی رقت انگیز واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، کہ ایک بار امیر المومنین مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفہ تشریف لے گئے. کوفہ کے قبرستان میں گئے، وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی، آپ کو اس کے حالات کو معلوم کرنے کی خواہش ہوئی. چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ عز و جل اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی دعا فوراً قبول ہوئی. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر ایک بھیانک منظر ہے، مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار، اے علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں. قبر کے دہشتناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا. آپ نے اپنے رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایتی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی. غیب سے آواز آئی، اے علی آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں. مولا علی سے کہا جا رہا ہے، اے علی آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں، کیونکہ یہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا. دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا. مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے، سجدے میں گر گئے اور رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے، اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ کیوں نہ مشکل کشادہ ہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ مگر اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس مردے پر تو یہ کرم ہو گیا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا گزر اس قبرستان سے ہوا۔ کافی میمن کمیونٹی کے اسلامی بھائی ہیں، کیونکہ میرا بھی تعلق اسی کمیونٹی سے ہے، تو آؤں ایج عرض کرنے آئے بدے سے کہ غور کرو، یہ بہت ودھارے آفت آئے کہ راتو جاگنی ہوئی رمضان جی راتے جی اندر تاش جوا اڈا اڈا جی گالیو کرنو، لوگے جی غیبت کرنی ہوں، بدگمانی کرنی ہوں، ہنسی مذاق کرنو، یہ بدی رمضان الے نہ آویو کہ پاں رمضان جی اندر گناہ کروں یا ٹائم پاس کروں۔ یہ تو او راتو ہیں کہ جن راتے میں رحمت جو فرشتوں ہی ندا دیے تو کہ آئے کوئی منگن وارو کہ ان جی دعا قبول کرن میں چھے، آئے کوئی توبہ کرن والو کہ ان جی توبہ قبول کرن میں چھے، آئے کوئی مغفرت جو طلبگار کہ ان جی مغفرت کرن میں چھے۔ یہ راتو تو روئی ہوئی نے منگن جی راتو ہیں، یہ راتو تو مسجد میں گزارن جی راتو ہیں، یہ راتو تو تہجد پڑھی نے پوتے رب کے راضی کرن والی راتو ہیں۔ مگر پاں لوگ یا تو کاروبار میں مصروف ہوتا ہے یا راتوں گزر جاگی نے گناہ کری ریا ہوتا ہے۔ یہ رمضان الے نتھو اچے کہ پاں ان مہینے میں پوتے جو بینک بیلنس بدھائیوں، ارے یہ مہینوں تو رب کے راضی کر لے چے، تو کاروبار کر لے زندگی پی آئے، ارے ان مہینے میں عبادت کری گنوں، ان مہینے کے اندر پاں پوتے جی آپ کے اندر ایڑی تبدیلی گنی اچوں کہ گناہ سے بچی نے پوتے جی نیکیے جی ایڑی عادت کری گنوں کہ سجو مہینوں سجی زندگی ان کے بعد پاں عبادت کرن وارا بنی ہوں۔ تو مجھا پیارا اسلامی بھائی، جو ای کاروباری دنیا سے تعلق رکھن تھا، جنہیں جو سیزن اچے تو وڈی راتوں ہونتی ہوں، وہ کاروبار لے بازار کے اندر ہوں تھا، سجی سجی رات بازار کھلے لی ہوئی تھی، ارے یہ تو او رات آئے کہ مغفرت تو منگنی ہوئی، تو کوشش کرو ای رمضان کے ای ٹارگٹ بنائے گنو، ای ہدف بنائے گنو کہ انشاءاللہ ای رمضان کے اندر اتنی عبادت کرنی آئے کہ رب کے راضی کرنا انشاءاللہ، ان رمضان کے اندر اکرو بھی گناہ نہیں کروں انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ ماہ مبارک میں ہم انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، پورا رمضان رب کی عبادت کر کے انشاءاللہ اپنے مالک کریم کو راضی کریں گے۔ ہم کئی چیزوں کے لیے ٹارگٹ بناتے ہیں، کئی چیزوں کے لیے ہدف بناتے ہیں کہ اس ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، تو ہم یہ ٹارگٹ بنا لیں، اپنے لیے ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں اپنی مغفرت کروائیں گے انشاءاللہ، تو اس کے لیے عبادتیں کرنی ہوں گی، اس کے لیے انشاءاللہ بھرپور اچھے انداز میں روزے رکھنے ہوں گے۔ یاد رکھیے باطنی روزہ بھی رکھنا ہوگا، فقط ظاہری روزہ بھوک پیاس تو ہم نے کھانا پینا تو چھوڑ دیا مگر اب ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، آنکھوں کا روزہ ہو کہ آنکھیں بد نگاہی نہ کریں، کانوں کا روزہ ہو یہ کان بری بات نہ سنیں، زبان کا روزہ ہو یہ زبان بری بات نہ کہے، ہاتھوں کا روزہ ہو یہ ہاتھ کسی پر ظلم نہ کرے، پیروں کا روزہ ہو یہ پیر برائی کے اڈے کی طرف نہ جائیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ان اعضاء کا روزہ ہوگا تو صحیح معنوں میں روزے کی حلاوت ملے گی، دل میں رقت طاری ہوگی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے دعوت اسلامی آپ کو یہ موقع دیتی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت رمضانیں گزری، ایسی رمضان تو یاد نہیں پڑتی کہ کوئی گناہ نہ ہوا ہو، گناہ ہو ہی جاتے ہیں، ہماری عادتیں ایسی بن چکی ہیں، ایسی گناہوں کی عادت بن چکی ہے کہ جتنا چھوڑنا چاہیں ہم سے گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ تجھے قبر ہے میں کتنا برا برا نہ چھوڑنے کی
میں یا الہی رہے آنا کام ہمیں یا الہی سمیع بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں صدقہ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا تجھے واسطہ سارے ولیوں کا مولا تجھے ہے رمضان کا مولا میری بخش دے ہر خطا یا الہی 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 مولا کریم بہت گناہ کر لیے مولا اب گناہ نہیں کرنا چاہتے مالک ہماری یہ گناہوں کی عادت نکال دے ماہ رمضان پورا مہینہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرما اس مہینے میں خوب عبادتیں کرنے والا بنا دے کوئی گناہ ماہ رمضان میں ہم سے سرزد نہ ہو ارے مولا جہاں کروڑوں بخشے جائیں گے روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ بخشے جائیں گے مولا ان بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے ہمارے گھر والوں کا نام بھی لکھ دے ہمارے والدین کا نام بھی لکھ دے اے مولا سرکار کی ساری امت کی بخشش فرما دے آمین بجائے نبی الاب اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں نیت کر لیجئے ارے کب تک اس ذلیل دنیا ہی کو وقت دیتے رہیں گے کب تک اپنے رب کی نافرمانی کرتے رہیں گے ارے کب تک صبح و شام ہم سے گناہ ہوتے رہیں گے آئیے رحمتوں بھرا مہینہ آنے والا ہے آقا کا مہینہ جاری ہے اور اللہ کا مہینہ آنے والا ہے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے اگر نمازوں میں سستی ہے اگر سنتوں سے دوری ہے اگر گناہوں کی عادتیں ہیں آئیے نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی رمضان کے پورے روزے رکھیں گے سرکار کی سنتوں پر بھرپور عمل کریں گے اب گناہ نہیں کریں گے اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے کہ جو مسلمان گناہوں سے دور ہیں سنتوں سے دور ہیں وہ مدنی ماحول میں آ کر اپنی اصلاح کرے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرے آئیے آپ بھی اس مدنی کاروان کے ساتھ شامل ہو جائیے دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے کم و بیش 71 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے 40-41 سے زیادہ شعبہ جات ہے
یہ مدنی کام، یہ مدنی کاروان سوئے مدینہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتم العالیہ کی معیت میں ان کے پیچھے پیچھے مدینے کی طرف رواں دواں ہے. آپ بھی اس مدنی کاروان، اس مدنی قافلے کے ساتھ شامل ہو جائیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، انشاءاللہ گناہوں کی عادتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، نیکی کی طرف ہمارا دل لگنا شروع ہو جائے گا. اور جیسا کہ ہم نے سنا، یہ ماہ رمضان عبادتیں کرنے کا مہینہ ہے، رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے، گناہ سے بچنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اگر آپ یہ سب نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ارے بہت کاروبار کر لیا، بہت دنیا کو وقت دے دیا، آئیے اگر اس رمضان میں فقط نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر قربان، امیر اہل سنت کی فراست پر قربان، کہ آپ نے اس رحمتوں بھرے مہینے میں گناہوں سے بچنے اور رحمتیں لوٹنے کا ایسا ذریعہ عطا فرما دیا کہ جس کو پچھلے 200-300 سالوں کی اگر تاریخ بھی پڑھیں تو کتابوں میں بھی نہیں ملتا کہ دعوت اسلامی نے وہ عظیم مدنی کام کیا ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دنیا بھر کے کئی مراکز میں 30 روزہ اعتکاف کروایا جاتا ہے، پورا رمضان مسجد میں آ کر رب کی عبادت کی جاتی ہے. آئیے 30 روزہ اعتکاف میں نیت کر لیجئے، 30 روزہ اعتکاف میں اپنی نیتیں لکھوا دیجئے، خود بھی اعتکاف کیجئے، اپنے رشتہ داروں کو اس کی دعوت دیجئے. اگر آپ کے امپلائیز ہیں، ہم کبھی اپنے امپلائی کو چھٹی کرنے پر سزا دے چکے ہوں گے، ناراض ہو چکے ہوں گے، کبھی تو ایسا ہو کہ اپنے کسی ایک اسٹاف کو، دو اسٹاف کو، جیسے ممکن ہو اس کو 30 دن کی اعتکاف کی چھٹی دے دیں کہ جاؤ تم 30 دن اعتکاف کرو، میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں، اس کی چھٹی آپ کی چھٹی دینا، انشاءاللہ آپ کے لیے نیکیوں کا اجر بنے گا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس طرح اپنے اسٹاف کی بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، اپنے گھر والوں کی بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، اور اپنے اندر بھی نیکی کی عام کرنے کا جذبہ بیدار کریں. یاد رکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، مجاہد کی مدد کرنے والا، اس کو سامان جہاد دینے والا اس کی مانند ہے کہ جس نے جہاد میں شرکت کی ہو. تو اگر قافلوں میں بعض اوقات ہم سے سستی ہو جاتی ہے، اپنے اسٹاف کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو قافلوں میں سفر کروائیں، ان کے اخراجات کو ہم بیئر کریں. کہ پچھلے دنوں عرب امارات میں ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی جن کا ہوٹلز کا بزنس تھا، کافی بڑا اسٹاف تھا ان کا. ایک اسلامی بھائی نے ان پر انفرادی کوشش کی، مبلغ دعوت اسلامی نے، تو انہوں نے ماشاءاللہ نیت کر لی کہ ہر ہفتے ہر جمعرات اپنے اسٹاف میں سے 3 اسٹاف کے اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کروائیں گے، 3 دن کی چھٹی دیں گے. انہوں نے اپنی کئی ہوٹلوں کے اندر چارٹ لگا دیا کہ اس ہفتے اس اسٹاف کی باری ہے، اس ہفتے اس اسٹاف کی باری ہے. ہم جمعرات کو اجتماع میں جا رہے تھے، الحمدللہ ہمارے ساتھ 3 اسلامی بھائی آ گئے. میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو بتایا میرے اسٹاف کے، اور آج ان تینوں کی باری ہے کہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے. تو الحمدللہ ان کا ذہن بن گیا کہ میں اپنے اسٹاف سے دنیاوی کام تو لیتا ہوں، ان کو نیک کب بناؤں گا، ان کی آخرت کب سنورے گی، اور اپنے لیے بھی نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہیں. آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کے بہت بڑے بڑے اسٹاف ہوں گے، تو کیا ہی اچھا ہو آپ بھی نیت کر لیں کہ اپنے امپلائیز کو، اپنے اسٹاف کو مدنی قافلوں میں سفر کروائیں گے، اعتکاف کے لیے انشاءاللہ ان کو چھٹی دیں گے، تو اس کی نیکیاں بھی انشاءاللہ آپ کو ملیں گی، اس طرح نیکی کی دعوت بھی عام ہوگی. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ بھی 3 دن کے قافلے کی نیت کر لیجئے، اور انشاءاللہ جو اسلامی بھائی 30 دن اعتکاف نہیں کر سکتے، وہ کم از کم آخری عشرے کا اعتکاف دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ترکیب کے مطابق اعتکاف کرنے کی نیت کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. ہر جمعے اور ہفتے کو رات 10 بجے بیرون ملک کی دعوت اسلامی دکھائی جاتی ہے، مختلف ممالک کے اجتماع دکھائے جاتے ہیں، خود بھی دیکھیے، اپنے دوستوں احباب کو بھی دعوت دیجئے. اللہ تعالی مدنی چینل کی بہاریں بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلوا علی الحبیب.